الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. فقاتل في سبيل الله، آپ اللہ کی راہ میں قتال کرتے رہیے. لا تکلف الا نفسک، آپ کو آپ کی ذات کی نسبت اس کا حکم دیا جاتا ہے. وحرِّض المؤمنین، اور مؤمنین کو بھی ابھارتے رہیے. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ممکن ہے کہ اللہ تعالی کافروں کے حملے کو روک دے. واللہ اشد بأساً، اللہ تعالی سخت طاقت و قوت والا. واشد تنکیلا، اور اللہ رب العزت سخت سزا دینے والا ہے. من یشفع شفاعتا حسنتا، جس شخص نے کسی نیکی اچھائی کی سفارش کی، یکل لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے. ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جس نے کسی برائی کی سفارش کی، یکل لہ کفل منہا، اس کے لیے اس کا بوجھ اور وبال ہے. وکاد اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سامعین محترم، یہ آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی اس آیت مطہرہ میں فرمایا، فقاتل فی سبیل اللہ، اے پیغمبر، آپ اللہ کی راہ میں قتال کرتے رہیے. لا تکلف الا نفسک، اگر دوسرے قتال نہ کریں تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن قتال فی سبیل اللہ آپ پر فرض ہے، آپ اسے کرتے رہیں. وحرِّض المؤمنین، ہاں البتہ مؤمنین کو اس کے لیے ابھاریے، ان کو جوش دلائیے، ان کو آمادہ کیجیے. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی کافروں کے حملے کو آپ سے روک دے. سامعین محترم، قتال فی سبیل اللہ، یہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رب دو جہاں کی طرف سے لا تکلف الا نفسک اس جملے کی بموجب آپ پر فرض تھا اور آپ نے اپنے اس فرض کو کما حقہ ادا فرمایا کہ کوئی قتال کرے نہ کرے آپ کو کرنا ہے۔ اس حکم کا اظہار شدید انداز میں جنگ حنین کے موقع پر دیکھنے کو ملا کہ جب صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی، کافروں کی تعداد کم تھی، لیکن اس سے قبل کی تمام تر لڑائیوں میں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، کفار کی تعداد زیادہ رہی، پھر بھی اللہ رب العزت نے اس مختصر سی جماعت کو کافروں کی جماعت پر فتح عطا فرمائی۔ لیکن جنگ حنین میں بالکل اس کا اپوزٹ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کثیر تھی، کفار کی تعداد کم تھی۔ تو بہت سارے بڑے صحابہ کی زبان پر بھی یہ جملہ آ گیا کہ آج ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، آج تو ہم تعداد میں زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ جملہ پسند نہیں آیا، کیونکہ فتح اور شکست، جیت اور ہار یہ میرے رب کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں تعداد، اس میں قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا جاتا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے پھر وہ فیصلہ فرمایا کہ صحابہ کرام دشمنوں کے تیر سے اور ان کے تلوار سے اور ان کے نیزوں کی آڑ سے بچنے کے خاطر وہ الٹے پھر گئے میدان جہاد میں۔ صرف آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے ڈٹے اور جمے رہے، اور اس وقت آپ کی زبان پر ایک جملہ تھا، بلکہ عربی کا، آپ نے ایک شعر پڑھا، ان النبی لا کرب ان ابن عبد المطلب، میری قوم اگرچہ پیچھے ہٹ گئی اور مجھے ماننے والے اگرچہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن یہ تو میری ذمہ داری ہے، میں آگے بڑھتا رہوں گا۔ آپ نے فرمایا ان النبی لا کذب، میں وہ نبی ہوں کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، ان ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، اس کا پوتا اور اس کا ابن ہوں، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں آگے بڑھتا رہوں۔ تو جنگ حنین کے موقع پر اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا اظہار بڑی شدت سے ہوا تھا، لا تکلف الا نفسک، کوئی کرے نہ کرے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی کافروں کے حملے سے آپ کو بچا لے، کافروں کے حملے کو روک دے۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے مواقع پر مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائی ہے، اور کافروں کی سازشوں کو، ان کے پلان کو، اور ان کی میٹنگوں کو، اور ان کے حملے کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے روکا ہے۔ غزوہ خندق کا موقع، اور غزوہ خندق اس کی ایک کھلی ہوئی مثال ہے کہ عرب کی اس تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب 10,000 کا لشکر جرار ایک کمانڈر کے سائے تلے اکٹھا ہوا اور پھر مدینے پر حملہ آور ہوا۔ صحابہ کرام سخت پریشان ہوئے، اللہ رب العزت نے کیا کیا ان کفار کے ساتھ؟ قرآن مقدس کی آیتیں گواہ ہیں، انہوں نے مدینہ کا محاصرہ جب کیا ہے، اللہ رب العزت نے اتنی سخت آندھی چلائی اور اتنا سخت اندھیرا چھا گیا کہ لوگوں کو اپنے ہاتھ ہاتھ کو نہیں سوجتے تھے، اور دشمن اس آندھی اور اس طوفان اور اس بارش کے جھکڑ سے پریشان ہو کر وہ اپنے خیمے اٹھا کر، بلکہ بعض اپنے ٹینٹ اور خیموں تک کو چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹ گئے۔ تو دیکھا آپ نے اس آیت مقدسہ میں اللہ نے فرمایا عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے حملے کو تم سے روک دے۔ اور اللہ رب العزت نے بہت سارے مواقع پر اپنی کھلی ہوئی مدد کا کرشمہ مسلمانوں کو دکھایا۔ واللہ اشد بأسًا واشد تنکیلا، اور اللہ تعالیٰ سخت طاقت و قوت والا اور بہت سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، اس آیت کریمہ سورہ نساء کی 85 میں اللہ رب العزت نے فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ، کہ جو کسی اچھائی کی سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اس سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے اچھی سفارش کا ہمیں حکم دیا ہے اور کسی غلط بات کی سفارش سے ہمیں روکا ہے۔ اچھی چیز کی سفارش کیا ہے؟ کوئی مسلمان سخت پریشان ہے، آپ نے کسی مالدار سے ان کی سفارش کرا دی، ان کا کام بن گیا، تو فرمایا کہ یہ سفارش اچھی ہے اور سفارش کرنے والے کو اس میں بڑا اجر ملے گا۔ کوئی مسلمان حکومت کے وظیفے کا مستحق ہے، اس کو ایک مثال سے آج کے دور میں سمجھیں کہ آپ کے کا ایک پڑوسی مسلمان، وہ غریب ہے، حکومت کے راشن اور حکومت کے ماہانہ وظیفے کا وہ مستحق ہے، آپ نے متعلقہ آفس میں جا کر اس کے کارڈ بنوا دیے اور اس کو حکومت سے وظیفے ان کے مقرر کرا دیے، آپ نے سفارش کی، اس کا کام بن گیا، تو یہ چیز آپ کے لیے بہت ہی اجر و ثواب کی باعث ہے اور اللہ رب العزت کے نزدیک یہ چیز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو سفارش ایک یہ ہے کہ کوئی مسلمان کسی عہدے کا اور کسی منصب کا مستحق ہے، آپ نے اس کے لیے سفارش کر دی، اس کا کام بن گیا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور سفارش ایک یہ بھی ہے کہ کسی مسلمان کے پیٹ پیچھے اس کے غائبانے میں اللہ رب العزت سے اس کے بارے میں دعا کی جائے، تو کسی مسلمان کے پیٹ پیچھے اس کے غائبانے میں اللہ رب العزت سے دعا کرنا، یہ بھی گویا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس مسلمان کے حق میں سفارش ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دعا کے قبول ہونے کی ایک بہت بڑی اور اہم یہ چیز ہے کہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو، آپ اس چیز کو اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے مانگنا شروع کریں، اللہ رب العزت پہلے وہ چیز آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ مالک میرے فلاں بھائی سے اس تکلیف کو دور فرما دے، اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ اسی وقت کہتا ہے وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، اے مالک اس کے لیے بھی ایسا ہی فیصلہ فرما کہ اس کی بھی پریشانی کو دور فرما دے۔ اور یہ بڑا مجرب عمل ہے کہ آپ جس پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں اور دوسرا بھی اسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے، آپ ان کے لیے دعا شروع کریں، اللہ رب العزت پہلے آپ کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ من یشفع شفاعتن حسنتن یکل لہ نصیب منہا، کہ جو شخص کسی اچھائی بھلائی اور خیر کی سفارش کرے تو اس کے لیے اس میں سے اجر ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتن سیئتن یکل لہ کفل منہا، ہاں وہ سفارش اچھائی میں ہونی چاہیے، سفارش کسی برائی کی نہیں ہونی چاہیے، غلط کام میں کسی کی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو اچھی طرح خبر ہے کہ آپ کا فرزند فلاں فیکٹری میں جاب کا مستحق نہیں ہے، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار اس کالج اور اسکول میں پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ میرا فلاں عزیز و اقربہ سے تعلق رکھنے والا وہ فلاں جاب کا اہل نہیں ہے، پھر بھی آپ نے اس محکمے پر اثر رکھنے والے کسی سے سفارش کرا کر آپ نے اسے وہ جاب دلوا دی، یا آپ نے اسے فیکٹری میں ملازمت دلوا دی، یا آپ نے اسے اسکول کا ٹیچر بنوا دیا، یہ سفارش غیر مستحق کو عہدہ دینے کے لیے، منصب دینے کے لیے، نوکری دلوانے کے لیے کی گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ سفارش کرنے والا جس کے بارے میں سفارش کی گئی ہے، یہ سفارش کرنے والا یہ برابر کا اس گناہ میں شریک ہے اور اس کے اوپر اس سفارش کا وبال ہوگا کہ کیوں اس نے ایک نااہل کو سفارش کے بلبوتے پر عہدہ دلا دیا۔ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں عزیزان محترم کہ میرا فلاں دوست وہ عادی قسم کا مجرم ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ہم لیڈروں کے چکر لگا کر، آفیسروں سے بات کر کے ہم اسے بے گناہ ثابت کر کے رہا کرا لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری سفارش کے بلبوتے پر میرا دوست بے گناہ ہو گیا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جھوٹ کی سفارش جان بوجھ کر ایک مجرم کو آپ نے بے گناہ ثابت کرایا ہے، رب کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، آج ہماری سوسائٹی میں یہ جو افرا تفری پھیلی ہوئی ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ جو جس منصب کا اہل نہیں تھا سفارش کے بلبوتے پر، اونچی پہنچ کے بلبوتے پر اسے وہ منصب دے دیا گیا۔ آج مجرمین کے ہاتھ میں انصاف کا قلم آ گیا اور بے قصور وہ پھانسی کے تختے پر لٹک رہا ہے۔ قرآن مقدس کی اس آیت شریفہ میں ہمیں اسی برائی کے خاتمے کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جو کسی برائی کی سفارش کرے گا، يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، وہ اس کے بوجھ میں برابر کا شریک ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے ہی۔ آیت نمبر 86 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اور جب تمہیں سلام کیا جائے، فحیو بأحسن منہا، تو اس سے اچھے الفاظ میں جواب دو، او ردوہا، یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیئن حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، وہ ضرور بھی ضرور تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ رب العزت سے زیادہ سچی بات کہنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ سامعین محترم، یہ دو آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 86 اور 87 ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی اس آیت نمبر 86 میں ہمیں سلام کی ترغیب دی ہے، اور سلام کے بارے میں ہمیں ایک اہم مسئلے کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ سامعین محترم، دنیا کے ہر مذہب میں ان کے مذہب کے ماننے والوں کو آپس میں ملتے وقت کچھ مخصوص الفاظ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر کرسچن ہے تو وہ جب ملاقات کرتا ہے تو صبح ہو تو گڈ مارننگ، پھر دوپہر میں گڈ نون ہے، پھر گڈ آفٹر نون ہے، پھر گڈ ایوننگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی نمستے کہتا ہے، تو کوئی رام رام کہتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر مذہب نے اپنے ماننے والے کو آپس میں ملاقات کے وقت کچھ مخصوص الفاظ سکھائے ہیں، لیکن آپ غور تو کریں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو آپس میں ملاقات کے وقت سلام سکھایا ہے، اور کہا کہ جب تمہاری آپس میں ملاقات ہو تو السلام علیکم کہو، السلام علیکم۔ سامعین محترم، دنیا کے سارے مذاہب اپنے ماننے والوں کو جس الفاظ سے ملاقات کے وقت روشناس کروانے کا اور جس الفاظ کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ اس کا ترجمہ پوچھیں، مطلب پوچھیں، تو مطلب بالکل عام سا سادہ سا ہوتا ہے، گڈ مارننگ، صبح اچھی ہو۔ کوئی ایسا جملہ تو نہیں ہے نا کہ جس میں ہر قسم کی اچھائی وغیرہ آ جائے، کوئی بے معنی سا ایک لفظ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نمستے وغیرہ کے الفاظ ہیں، اس کا ترجمہ، اس کی میننگ معلوم نہیں ہے، لیکن اسلام اپنے ماننے والے کو کہتا ہے کہ جب تمہاری ملاقات ہو تو تم سلام کرو ایک دوسرے کو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور سلامتی کہتے ہیں کہ گویا وہ ملاقات میں پہل کرنے والا، سلام میں پہل کرنے والا، وہ گویا اپنے سامع کو اور اپنے مخاطب کو اس بات کی دعا دیتے دیتا ہے، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہو، تمہارا مال چوری سے محفوظ رہے، تمہارا دن بہت اچھا گزرے، تم ہر قسم کی بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت میں رہو اور ہر قسم کی اچھائیاں تمہیں نصیب ہو۔ سامعین محترم، اتنی بڑی دعا السلام علیکم کے اس ایک مختصر سے جملے میں پوشیدہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان السلام علیکم کہتا ہے تو گویا وہ اس کو بہت بڑی دعا سے نواز دیتا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہارا آبرو، تمہارا علم، تمہاری دولت، تمہاری ثروت اور تمہاری بلندی، سب کو اللہ سلامت رکھے، یہ ساری چیزیں تمہاری محفوظ ہو۔ بتائیے، اتنی بڑی دعا ہے، لیکن ہم مسلمانوں نے اس سلام کی دعا کو ہم نے الگ رکھا اور ہم نے دوسروں کے کلچر کو اپنا کر ملاقات کے وقت ہائے ہیلو کو ہم نے رواج دیا۔ موبائل فون میں بھی جب آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو ہیلو سے ابتدا ہوتی ہے، پر ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ ہم سلام سے ابتدا کریں اور سلام سے شروعات کریں، السلام علیکم کہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، افس السلام بینکم، کہ سلام کو اپنے درمیان رواج دو، خوب سلام کو پھیلاؤ، جتنا سلام کو پھیلاؤ گے اتنی ہی سلامتی میں رہو گے، اتنی ہی بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت میں رہو گے۔ البتہ سلام کرنے کے اسلام میں کچھ آداب بھی ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں کہ جہاں سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر کوئی باتھ روم میں ہے، ٹوائلیٹ میں ہے تو ہمیں سلام نہیں کرنا ہے، اگر کہیں قرآن کا درس ہو رہا ہے، حدیث کا درس ہو رہا ہے، دینی حلقے لگے ہوئے ہیں تو ایسے موقع پر ہمیں زور سے سلام نہیں کرنا ہے، اسی طریقے سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے ہمیں اسے سلام نہیں کرنا، اور اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ کے کام میں مبتلا ہے اور عین اس وقت وہ گناہ کر رہا ہے تو اس وقت اسے سلام نہیں کرنا ہے، کیونکہ یہ گنہگار شخص اپنے گناہ سے توبہ نہ کرے جب تک، اس وقت تک یہ اللہ کی سلامتی کا مستحق نہیں ہے۔ عزیزان محترم، عامتاً یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ بسا اوقات ہمیں کوئی غیر مسلم سلام کرتا ہے تو ہم کیا کریں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کرے، السلام علیکم کہے، تو آپ صرف اسے یا تو وعلیکم کہہ دیں، فقط وعلیکم، یا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے یہدیک اللہ کہہ دیں، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ وہ اگر السلام علیکم بھی کرے تو آپ جواب میں وعلیکم السلام کے بجائے اسے یہدیک اللہ کہہ دیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس آیت میں اس بات کا حکم دیا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھے الفاظ میں اسے جواب دو۔ کسی نے السلام علیکم کہا تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اچھے الفاظ میں جواب دیں، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ فرما دیں، اور وبرکاتہ تک یہ آخری اضافہ ہے، اس کے آگے بعض حضرات جو ہے ومغفرتہ وعنایتہ وفضلہ یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فقط یہاں تک، او ردوہا یا کم از کم انہی الفاظ کو لوٹا دو، جتنے الفاظ میں اس نے سلام کیا ہے انہی الفاظ میں سلام کا جواب لوٹا دے۔ کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیا، تو جتنے الفاظ میں اس نے سلام کیا یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دیں، بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ جتنے الفاظ میں سلام کر رہا ہے آپ اس سے اچھے احسن انداز میں اس کو جواب دیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا جس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا،
فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا
سامعين محترم اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی اس آیت نمبر 88 اور 89 میں فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے واللہ ارکسہم بما کسبو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں اوندھا کر دیا اتریدون ان تہدو من اضل اللہ کیا تم اللہ کے گمراہ کیے کو راہ راست پہ لا کھڑا کرنا چاہتے ہو ومن یضلل اللہ اور جسے اللہ گمراہ کر دے فلن تجد له سبیلا تو ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہیں پائے گا ودو لو تکفرون کما کفرو وہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ تم بھی کفر کرنے لگو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا فتکونون سواءً تاکہ تم اور وہ تم سب کے سب برابر ہو جاؤ فلا تتخذوا منہم اولیاء ان کو اپنا مددگار اور رفیق دوست نہ بناؤ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ جب تک کہ وہ راہ خدا میں اپنا وطن نہ چھوڑ دے فان تولوا پس اگر وہ منہ پھیر لے فخذوہم تو ان کو پکڑ لو وقتلوہم حیث وجدتموہم اور جہاں ان کو پاؤ قتل کر دو ولا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا اور خبردار انہیں اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا سامعین محترم یہ دو آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 88-89 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. دراصل یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے. مفسرین کرام میں اس کی تفسیر میں مختلف واقعات لکھے ہیں. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ مدینہ کے کچھ مکے کے کچھ کافر وہ جاسوسی کی غرض سے مدینہ آ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور جب اس کا کام ہو گیا تو انہوں نے تجارت کا بہانہ بنا کر وہ آپ سے اجازت لی اور دوبارہ وہ مکہ لوٹ گئے. تو صحابہ کرام اس سلسلے میں کشمکش میں پڑ گئے. بعض کا یہ کہنا تھا کہ یہ حقیقت میں جاسوس تھے, یہ مسلمان نہیں تھے بلکہ یہ منافق تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا, حقیقت میں کفر ان کے دلوں کے اندر تھا, اس لیے ان کے بارے میں کچھ تدبیر کی جائے. دوسرے احباب کا, دوسرے گروہ کا کہنا تھا کہ نہیں, وہ مسلمان تھے, تجارت کی غرض سے گئے ہیں, لہٰذا ہمیں ان سے چشم پوشی کرنی چاہیے. تو اس منافق کے سلسلے میں صحابہ کرام کی دو جماعت بن گئی. ایک کا خیال یہ تھا, دوسرے کا خیال ایسا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا فما لکم فی المنافقین فئتین, تمہیں کیا ہو گیا کہ منافق کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. واللہ ارکسہم بما کسبوا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو تو دوبارہ کفر میں داخل کر دیا ہے. وہ کافر کے کافر ہی تھے, مسلمانوں کی شان نہیں ہے کہ کسی کافر کے معاملے میں اپنے آپ کو ٹکڑیوں میں تبدیل کرے اور تقسیم کرے. اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, کیا تم اللہ کے گمراہ کیے ہوئے کو راہ راستے پہ لانا چاہتے ہو؟ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تو ہرگز کوئی راہ نہیں پائے گا.
إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا.
إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ, سوائے ان کے جن کا تعلق اس قوم سے ہے کہ جن کے اور تمہارے درمیان صلح کا, امن و امان کا وعدہ ہو چکا ہے. او جاؤکم حسدت صدورہم, یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئے اَن يُقَاتِلُوكُمْ, کہ وہ تم سے قتال کرنے سے تنگ دل ہوں, او یقاتلوا قومہم, یا اپنی قوم سے بھی قتال کرنے سے تنگ دل ہیں. ولو شاء اللہ لسلطہم علیکم فلقاتلوکم, اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ ضرور تم سے جنگ کرتے. فما جعل اللہ لکم علیہم سبیلا, اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم, پس اگر وہ لوگ کنارہ کشی انہوں نے اختیار کی اور تم سے جنگ نہیں کی, وألقوا إليكم السلم, اور تمہاری طرف امن و امان کا ہاتھ بڑھایا ہے, فما جعل اللہ لكم عليهم سبيلا, تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ نہیں رکھی. ستجدون آخرین يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم, ہاں تم کچھ اور لوگوں کا ایسا پاؤ گے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں. وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ, اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں. كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ اُرْكِسُوا فِيهَا, لیکن جب بھی وہ فتنہ انگیزی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تو وہ اس میں داخل کر دیے جاتے ہیں. فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ, پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار نہ کریں. وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ, اور تمہاری طرف امن و امان اور صلح کا پیغام نہ دیں. وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ, اور اپنا ہاتھ تم سے نہ روکے. فَخُذُوهُمْ, تو ان کو پکڑ لو. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ, جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کر دو. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر تمہیں اللہ رب العزت نے ظاہر حجت عنایت فرمائی ہے. سامعین محترم, یہ جو دو آیتیں سورہ نساء کی آیت نمبر 90 اور 91 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ کیا گیا ہے, ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے کفار مشرکین کی تین جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. ان میں سے دو جماعت سے ہمیں لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا ممنوع کرا دیا گیا، اور صرف ایک جماعت ہے کہ جن سے ہمیں جنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے کہ جن سے ہمیں لڑائی کی اجازت نہیں ہے؟ یہ وہ جماعت ہے کہ جن سے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کے بند کرنے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ اگر مسلمان اور کسی کفار قوم کے درمیان لڑائی کے بند ہونے کا صلح ہو چکا ہو اور عہد و پیمان ہو چکا ہو، تو مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس قوم سے وعدہ توڑ کر اس سے مقابلہ کرے، قتال کرے۔ دوسری جماعت وہ ہے کہ جو نہ مسلمان کا ساتھ دے رہے ہیں اور نہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتے ہیں، بلکہ وہ غیر جانبدار ہیں، دونوں طرف سے الگ تھلگ ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت نے ان سے بھی جھگڑا کرنے سے اور ان سے بھی قتال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک تیسری جماعت کا تذکرہ آیت نمبر 91 میں اللہ نے فرمایا کہ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے سامنے آتے ہیں، اَن یَأْمَنُوكُمْ، وہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امان میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں تو ان کی جیسی باتیں کرتے ہیں تاکہ ان سے بھی معمود رہے۔ تو اللہ نے فرمایا، لیکن جب لڑائی کا وقت آتا ہے، كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، تو وہ لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مقابلے کو آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تیسرا گروہ ایسا ہے کہ اگر ان سے اسلامی حکومت ہو تو ان کو جہاد کرنے کا، قتال کا حکم ہے، البتہ جمہوری ملک میں رہتے ہوئے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سامعین محترم، سورۃ النساء کی جو 8 آیتوں کی آپ کے سامنے مختصر انداز میں تفسیر کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں اچھی سفارش کا حکم دیا ہے اور بری چیزوں کی سفارش سے، نااہل کو عہدہ دلانے کے لیے سفارش کرنے سے ہمیں منع کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو سلام کریں، ہر مسلمان کو سلام کریں، خواہ ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جسے جانتے ہیں اسے تو سلام کرتے ہیں، لیکن ہم جسے نہیں جانتے ہم اسے سلام نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 689، آپ نے فرمایا، وَأَلَّا يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ، کہ انسان قیامت جب قریب آئے گی تو اس کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے جاننے پہچاننے والے کو سلام کرے گا، جس سے ان کی جان پہچان نہ ہو اس کو سلام نہیں کرے گا۔ سامعین محترم، ہمیں ان آیتوں میں سلام کو عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اچھی سفارش کا حکم دیا گیا ہے، اور غلط کاموں کی سفارش سے ہمیں روکا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دیے گئے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔